如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کے پانچویں رکوع میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ دو نوجوان، ایک شاہ مصر کا باورچی اور ایک شاہ مصر کا ساقی، وہ بھی قید خانے میں تھے اور انہوں نے خواب دیکھے. ایک نے خواب دیکھا شاہ ساقی نے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم روزانہ کھانا کھاتے ہو، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی میں زیادہ وقت تمہارا نہیں لوں گا. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک واعظ فرمایا. یہ قید خانے کا واعظ ہے اور بلا شبہ واعظ کے حوالے سے ایک خطبے کی، واعظ کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. نہ صرف اس میں بہت دین کی مکمل دعوت ہے، بلکہ یہ ہے کہ دعوت دینے کے آداب کیا ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ہمیں حضرت یوسف کے اس واعظ سے ملتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، یعنی کوشش یہ ہو کہ وقت معین کر لیا جائے کہ کس وقت میں آپ اپنی بات کسی کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ سننے والے پر پھر کچھ زیادہ آپ کی گفتگو بھاری نہ ہو، وہ ذہنی طور پر تیار ہو کہ یہ گفتگو اتنے وقت کے لیے. پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ جو بھی میرے پاس علم ہے اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے علم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اور اللہ یہ علم کب دیتا ہے؟ جبکہ انسان شعوری طور پر جو بھی غلط تصورات ہیں ان کو چھوڑ دے اور جو پاکیزہ تصورات ہیں ان کو اختیار کرے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے شعوری طور پر چھوڑ دیا اس قوم کا رستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کی بھی انکاری ہے. اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے راستے کی، یعنی پردادا ابراہیم، دادا اسحاق اور والد یعقوب علیہ السلام کے راستے کی. گویا اگر آباؤ اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ جو آباؤ اجداد کی پیروی بنا ہے اس صورت میں بنا ہے جبکہ ان کی پیروی کرنے سے اللہ اس کے رسول کے احکامات ان پر کوئی حرف آتا ہو. تو فرمایا کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کے راستے کی پیروی کی، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے راستے کی. اب دیکھیے دعوت میں سب سے پہلا نقطہ کیا پیش کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلا نقطہ ہے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی. ماں کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. اگر صرف انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی سے ڈرے، اللہ ہی سے امید رکھے، تو کیسا باوقار کردار انسان کو میسر آتا ہے. نہ کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت، نہ کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت، اور نہ ہی ہر ایک سے ڈرنے کی ضرورت. میرا کل نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا میں کیوں خامخواہ ہر ایک سے ڈروں اور میں کیوں خامخواہ کسی کی چاپلوسی اور خوشامد کروں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کا یہ تصور عطا فرمائے. یا صاحب السجن، اے قید خانے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. کتنا پیارا انداز ہے، یعنی اپنے مخاطبین کو بڑی اپنائیت کے ساتھ بلانا بھی ایک دعوت کا سلیقہ ہے، ایک دعوت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سوچو تو صحیح، کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، جس غلام کے کئی آقا ہوں، کیا اس غلام کی زندگی آسان ہے، یا اس غلام کی جس کا صرف ایک ہی آقا ہو؟ تو جس کے بہت سارے باسز ہوں وہ شخص تو پریشان ہی رہتا ہے، ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرے تو پہلا ناراض. لیکن جس کا ایک ہی باس ہو، ایک ہی آقا ہو، اس کو مطمئن کرنا، اس کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر انسان بڑی یوں سمجھیے کہ بابکار قسم کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو، اسے پھر اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو کہ اکیلا ہے اور چھایا ہوا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ ناموں کی، وہ نام کے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ہر دور میں دیویوں کے نام، دیوتاؤں کے نام خود سے رکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ نام کس نے دیے ہیں. یہ لکشمی دیوی ہے، اس کی پوجا کرو گے تو دولت ملے گی، یہ نام کس نے دیا ہے، یہ کس نے بتایا کہ اس کی پوجا سے دولت ملے گی، اپنے پاس سے نام دیے ہوئے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کو. اور اس نے کیا حکم دیا، امرا، اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، صرف اللہ ہی کی ذوق و شوق کے ساتھ پوری زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حاکم صرف اللہ ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگری، اس حکمران نے حکم دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی. ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. توحید عقیدے کی بھی آ گئی، شرک کی نفی بھی ہو گئی، اور توحید عمل کی بھی آ گئی، عبادت کا ذکر بھی ہو گیا. کس قدر مکمل دعوت، اور دعوت کے حوالے سے کتنے اچھے آداب، اور یہ ہے کہ کتنی جامع دعوت، مختصر الفاظ میں بات پوری کہہ دی. اب یہ دعوت پیش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو تم میں سے ایک ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. یہ نہیں بتایا کون پلائے گا، لیکن ساقی سمجھ گیا کہ میری طرف اشارہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، الزام سے بری ہو جاؤں گا، اور دوبارہ جا کے بادشاہ کے محل میں اپنی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو پھر سے میں جاری رکھوں گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو اسے سلیب پہ لٹکایا جائے گا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے سلیب پہ لٹکانا، پھانسی دینا، سولی پہ لٹکانا، یہ ایک ہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. پھانسی کو تو آپ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے، پھر پھندا کھینچ لیا جاتا ہے تو جو ہے وہ گلا دبتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. سولی جو ہے یہ بڑی اذیت ناک انداز تھا موت دینے کا، جو کہ انگریز نے یہاں پر اختیار کیا تھا اور سولیوں پہ لٹکایا تھا تحریک آزادی کے مجاہدین کو. ایک سانچا سا تھا جو انسان کے گلے میں فٹ کر دیا جاتا تھا، جس کے نیچے ایک لکڑی کی پوائنٹڈ شے ہوتی تھی جو یہاں فٹ ہو جاتی تھی، لکڑی کی، اور اس کے بعد لٹکا دیا جاتا تھا انسان کو، اور پھر نیچے سے کوئی چیز ہوتی تھی، کھینچ دیتے تھے، آدمی لڑک جاتا تھا درخت کے ساتھ، اور وہ لکڑی کی پوائنٹڈ شے آہستہ آہستہ اندر جاتی تھی، جس سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی تھی، لوگ تڑپتے تھے.
چھری سے تو گلا فوری کٹ جاتا ہے، خود سوچئے لکڑی کی چیز یہاں پھنسی ہوئی ہے اور وہ اندر جا رہی ہے، تو بڑی اذیت ناک موت تھی جو انگریزوں نے یہاں پر تحریک آزادی کے مجاہدین کو دیے، بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ بدل دو، تاریخ سے یہ سارا ظلم و ستم نکال دو، تاریخ سے ثابت کرو کہ انگریز تو تمہارے بڑے ہی محسن تھے اور ہندو بھی ہمیشہ تم سے محبت کرتے رہے ہیں، یہ خام بھائی کے تعصبات تم نے ان کے بارے میں سوچے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک ان سے کوئی دشمنی نہیں کہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور انگریز بھی تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہارے بڑے محسن تھے، لیکن یہ ظلم و ستم ہے ان بدبختوں نے جو کیا ہوا ہے۔ کتاب پڑھیے نقش حیات جو ہے وہ مولانا مدنی کی، سید حسین احمد مدنی کی، اس میں آپ پڑھیں گے کیسے کیسے مظالم ہیں جو ان ظالم انگریزوں نے یہاں پر آ کر بڑے صغیر کے لوگوں کے ساتھ کی ہیں۔ صلیب یہ ہوتی ہے کہ ایک کراس ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، کراس کو زمین پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کراس پہ بندے کو لٹا دیتے ہیں، جو اس کا ہوریزنٹل حصہ ہوتا ہے اس پر ایک ہاتھ رکھ کے کیل ٹھوک دیتے ہیں، دوسرا ہاتھ رکھ کے دوسرے پہ کیل ٹھوک دیتے ہیں، وہ کیل ہاتھ سے اور تختے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ پھر جو کراس کا لمبا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر دونوں پیر رکھ کر ان میں کیل ٹھوکتے ہیں اور کیل دونوں پیروں سے گزر کر تختے سے باہر نکل جاتی ہے، اور وہ بیچارہ شخص اب وہ ان دو تختوں پر فکس ہو جاتا ہے، اب ان کو اٹھا کر زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اب بندہ اس طرح سے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اب جو ہے پرندے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بیار و مددگار ہے، وہ آتے ہیں اس کے سر پر بیٹھتے ہیں، چونچے مار مار کر اس کا بھیجا نکال کر کھاتے ہیں۔ تو یہ تھا صلیب پہ لٹکانا، یہ بھی بڑی اذیت ناک موت۔ فرمایا جو دوسرا ہے فیوس لبو، اسے صلیب پہ لٹکایا جائے گا، فتح کو لو تیر و مر راسے، اور پرندے اس کے سر میں سے آئیں گے، کھائیں گے اس کا مغز۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ بتا دیا گیا اس چیز کا کہ جس کے بارے میں ان دونوں نے پوچھا تھا، یعنی دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی، نام نہیں لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا، نام لیتے تو وہ شرمندہ ہوتا بیچارہ، پریشان ہوتا، بس اتنا بتا دیا ایک کے ساتھ یوگا ایک کے ساتھ یوگا، وہ سمجھ گئے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا۔ وقال للذی ظن انہ ناجم منہما، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے کہ جس کے بارے میں گمان کیا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، بری ہو جائے گا، اس قرنی اندہ ربک، کہ اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا، اس کو بتانا کہ اس طرح سے بے قصور ایک شخص کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ گویا اسباب کرنا اختیار کرنا کو منع نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیوں یوسف علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ تو انہوں نے ایک سبب اختیار کیا کہ شاید بادشاہ تک بات پہنچے اور جو ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو، لیکن ہوا کیا، فرمایا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اس ساقی کو اپنے آقا کے پاس جا کے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلوا دیا۔ شیطان کام کی باتیں بھلوا دیتا ہے، اور اچھا ہی ہوا، اسی میں خیر تھی، اگر ساقی ذکر کرتا اور بادشاہ مداخلت کرتا یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیتا تو یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا بھی احسان ہوتا، ساقی کا بھی احسان ہوتا، جو بعد میں صورت پیدا ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام کا احسان ہو گیا بادشاہ پر بھی اور ساقی پر بھی۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ساقی کو یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنے سے بھلوا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے چند برس تک۔ اب پھر منظر بدلتا ہے، اب بادشاہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے اپنے دربار میں اپنے جو بھی درباری تھے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انی ارا سبع بقرات سمان، بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں سات گائیں جو موٹی ہیں، یاکلہن سبع اجاب، ان کو کھا جاتی ہیں سات دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو کہ سبز ہیں، واخرى یابسات، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو کہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، تم مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ تو جو درباری تھے بادشاہ کے وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے اور باصلاحیت نہیں تھے، لیکن چاپلوسیاں کر کر کے لوگ اس طرح سے بادشاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، قریبی مقام حاصل کر لیتے ہیں. جب انہوں نے یہ خواب سنا تو کیا کمنٹ دیا، کیا جواب دیا؟ قالوا اشخاص و اہلا، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں. خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے رحمانی خواب، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو آیا اور اس میں جو ہے وہ ایک آئندہ مستقبل میں جو ایک عظیم ان کو نعمت ملنے والی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اسی طریقے پر رحمانی خواب تھا جو کافروں کو بھی آ سکتا ہے. قید خانے میں دو نوجوانوں کو آیا اور ان نوجوانوں کا خواب بھی سچا تھا، مستقبل کے بارے میں ان کو اللہ نے بتا دیا کیا ہونے والا ہے. ایک خواب ہوتا ہے شیطانی خواب، اور شیطان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کسی کو ڈراتا ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پریشان خواب. انسان دن بھر جو کچھ سوچتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو وہ چیزیں رات کو خواب میں بھی آتی رہتی ہیں. تو درباریوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر بتانا نہیں جانتے. وقال الذي نجا منهما، ایسے میں کہا اس ساقی نے جو کہ ان دو قیدیوں میں سے بچ گیا تھا. وذکر بعد امت، اور اسے ایک مدت کے بعد اب یاد آیا، وہ پورا قید خانہ بھی اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام بھی اور پھر اپنے خوابوں کی تعبیر بھی. انا انبئکم، اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس خواب کی تعبیر. انا انبئکم بتعبیر ہی، میں تمہیں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر. فارسلون، بس ذرا مجھے بھیجو. اب منظر بدلتا ہے، اس کو بھیج دیا گیا. وہ قید خانے میں آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف ایوہ الصدیق، اس نے کہا کہ اے یوسف، اے سچے انسان. آتے ہی یوسف علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کیا، اے یوسف اے سچے انسان. افتنا فی سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف، ہمیں بتاؤ اس خواب کے بارے میں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا جاتی ہیں سات دبلی گائیں. وسبع سنبلات خضر و اخرى یابسات، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو سبز ہیں، اور سات پھلیاں اناج کی ہیں جو خشک ہیں. لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کے پاس. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اصل حقیقت کو جان لیں. اب کوئی اور ہوتا تو بولتا خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہیں میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کیوں نہیں کیا، گلے شکوے کرتا. یا کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ چلو ٹھیک ہے بتاؤں گا میں، جاؤ بتاؤ بادشاہ کو کہ اس مسئلے کا حال میرے بریف کیس میں ہے، پہلے مجھے بلاؤ دربار میں. لیکن نہیں، نہ یوسف علیہ السلام نے گلا شکوہ کیا، نہ یہ پوچھا کہ خواب دیکھا کس نے ہے، اور نہ ہی تعبیر بتانے کی کوئی قیمت لینے کی کوشش کی. اللہ کے نبیوں کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. فوراً خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ جو خواب میں مسئلہ درپیش ہونے والا تھا اس کا حل بھی بتا دیا. یہ ہے اعلیٰ کردار اللہ کے بندوں کا. کالا تذرا اونا سب اسرینا دعوا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم سات سال تک خوب دب کر زراعت کرو گے، خوب فصلیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی. فما حسد تم، تو دیکھنا جو بھی تم فصل اتارو، فضرو ہو فی سمبو لہی، تو اس کو اس کی پھلیوں میں رہنے دینا، دانے پھلیوں سے نکالنا نہیں. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑے سے دانوں کو جو تم نے کھانے ہوں. گویا اگر دانے پھلیوں میں رہنے دیے جائیں تو دانے اس سے محفوظ رہتے ہیں، یہ طریقہ بتایا. ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، اور پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بڑے سخت. پہلے سات سال خوشحالی کے ہیں تو اگلے سات سال خشک سالی کے ہیں، بڑے سخت سال آئیں گے. یا قلنا ما قدمتم لہن، جو تم نے ان سالوں کے لیے اناج بچایا ہے پھلیوں میں، وہ سات سال ختم کر دیں گے. ان سات سالوں میں تم وہ بچایا ہوا اناج تمہیں کھانا پڑے گا. الا قلیلا مما توسنون، ہاں تھوڑا سا بچا لینا جو تم آئندہ استعمال کرو گے بیج کے لیے. یہ تو خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، بتا دیا کہ اس سے مراد سات سال خوشحالی کے ہیں اور سات سال خشک سالی کے ہیں. اب وحی کی بنیاد پر پندرہویں سال کا ذکر بھی کر رہے ہیں. خواب میں پندرہویں سال کا ذکر نہیں تھا، وہاں تو سات گائے موٹی، سات گائے دبلی، سات بالیاں پھلیاں ہری، سات پھلیاں خشک. اب وحی کی بنیاد پر پندرہویں سال کا ذکر بھی کر رہے ہیں. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، کہ جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی. وفیہ یاسرون، اور اس میں لوگ پھلوں کا رس بھی نچوڑیں گے. یعنی اتنے پھل ہوں گے اتنے پھل ہوں گے کہ پھل کھانے کے بعد بچ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو نچوڑ کر شراب کشید کی جائے گی، اور ساتھی کو پیغام دیا کہ تمہارا دھندا بھی پھر سے شروع ہو جائے گا، اس لیے بتایا اس کو کہ پھر سے تمہارا دھندا شروع ہوگا اور پھر سے جو ہے وہ شراب نچوڑی جائے گی۔ وقال الملک اوتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ تو ہیرا ہے، گڈری کا لال ہے، کہاں قید خانے میں پڑا ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ وہاں کہاں قید خانے میں ہے، اتنا عظیم انسان، ایسا اس کا علم۔ فلما جاء الرسول، اب یہاں رسول اپنے لغوی معنی میں ہے، فرمایا کہ جب بادشاہ کا رسول یعنی بادشاہ کا بھیجا ہوا ایلچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، تو کوئی ہماری طرح ہوتا تو فوراً اپنا بیگ اٹھاتا روانہ ہو جاتا ساتھ کہ چلو قید خانے سے جان چھٹ رہی ہے، لیکن کیا کردار ہے، رہائی سے زیادہ اہم عزت ہے عزت۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، قال ارجع الی ربک، کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ، اب یہاں رب بھی لغوی معنی میں ہے، اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ، رسول بھی لغوی معنی میں اور رب بھی لغوی معنی میں، لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس، فسأل ہو اور ذرا جا کے اپنے آقا سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ زلیخا کا نام نہیں لیا، حالانکہ اصل تو سارے کے ساری ان پر شامت اور مصیبت آئی زلیخا کی وجہ سے، لیکن چونکہ ان کے محسن کی بیوی تھی لہذا احسان مندی کا تقاضا تھا کہ اس پہ پردہ ڈالے، بس جمع کے سکے میں ساری عورتوں کا نام لے لیا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بقید ہن علی، اور کسی اور کو پتہ ہو نہ ہو، بے شک میرے رب کو ان کے سارے فریب کا علم ہے، میرا رب ان کے اس فریب کو جانتا ہے۔ تو پہلے معاملے کی تحقیق ہو، میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے دامن کے صاف ہونے کا اعلان نہ کیا جائے، عزت زیادہ عزیز ہے رہائی سے۔ منظر بدلتا ہے، بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلا لیا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے بیگمات سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ سے گناہ کی طرف آمادہ کیا؟ قلنا حاشا للہ، تمام بیگمات نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امراۃ العزیز، ایسے میں عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی، الان اس وقت حس حس الحق، جبکہ حق واضح ہو چکا، انا راوتہ عن نفسہ، ہاں میں نے یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ اب یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول زلیخا کا ہے، اور قاضی منصور سلمان منصور پوری نے بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یوسف علیہ السلام دربار میں آئے نہیں، لہذا یہ قول یوسف علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا، قول بڑا حکیمانہ ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ زلیخا کی بات یہ بھی آگے چل رہی ہے، اور زلیخا نے اتنی اعلیٰ بات کیسے کہہ دی، یہ بھی کریڈٹ یوسف علیہ السلام کو جاتا ہے کہ ان کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر زلیخا کی بھی سوچ بدل گئی، اس کی بھی تربیت ہو گئی، اور اب اس نے بھی ایسی معرفت کی بات کی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، زلیخا نے کہا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرے شوہر کو عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ارادہ کیا تھا گناہ کا لیکن گناہ بالفعل ہوا نہیں، یوسف علیہ السلام نے میری دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا، تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پیچھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی چالوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یہ اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ پہلے یوسف علیہ السلام کے علم سے متاثر تھا، اب وہ یوسف علیہ السلام کے کردار سے بھی متاثر ہو گیا. وقال الملک تو نہیں دے، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلص ہو لنفسی، تاکہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں. دنیا کا بادشاہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگ میرے قریب آ جائیں، میرے لیے خالص ہو جائیں. تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اسی کے لیے خالص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.